بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد موائز حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بعد دعا کے شرائط کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ نواب صدیق حسن صاحب کے بیٹے کی ایک شکایت یاد آئی. ایک روز بھوپال میں وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک غیر مقلد ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے. یہ خیال کر کے کہ صاحبزادے صاحب بہت خوش ہوں گے اس نے زور سے آمین کہی. صاحبزادے صاحب نے بعد نماز کے ان سے کہا کہ آپ سے مجھے کام ہے, ذرا مل کر جائیے گا. وہ خوشی خوشی انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیے کیا انعام ملتا ہے. تھوڑی دیر میں صاحبزادے صاحب مسجد کے باہر تشریف لائے اور وہ صاحب سامنے آئے کہ حضور کیا ارشاد تھا. صاحبزادے نے ایک زوردار دھول جمائی اور فرمایا کہ زور سے آمین کہنا تو ضرور حدیث میں آیا ہے, مگر یہ بتلا کہ آمین کی اذان کس حدیث میں آئی ہے جو تو نے اس زور سے کہی کہ پاس والے بھی گھبرا اٹھے. معلوم ہوتا ہے کہ صرف مخالفت بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہو, اس لیے یہ سزا دی گئی. حضرات ہماری سبھی حالتیں بگڑ رہی ہیں, ہر چیز میں زیادتی یا کمی ہو رہی ہے, عوام کی کیا شکایت. انصاف تو یہ ہے کہ بعض لکھے پڑھے بھی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کی تکلیف کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے اس کام سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی, بلکہ صرف لفظوں ہی پر نظر ہے. جیسا کہ ایک شخص کا قصہ ہے کہ جب وہ مرنے لگے تو بیٹے کو وصیت کی کہ جو کوئی میری تعزیت کو آئے اس جگہ اس کو اونچی جگہ بٹھانا اور نرم نرم اور میٹھی باتیں کرنا اور بھاری کپڑے پہن کر اس سے ملنا اور قیمتی کھانا کھلانا. اب صاحبزادے کی سنیے. ایک صاحب ان کے والد کے دوست تعزیت کو آئے. آپ نے فوراً نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو مچان پر بٹھا دو. وہ آئے اور مجرموں کی طرح سے ان کو زبردستی پکڑ کر مچان پر بٹھا دیا. اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. نوکر کہتے ہیں کہ آقا کا یہی حکم ہے. اب آقا صاحب تشریف لائے تو اس انداز سے کہ جاجم اور دری قالین میں لپٹے ہوئے ایک عجیب بغلول کسی شکل بنائے ہوئے تھے. آخر مہمان نے ان کے والد صاحب کی تعزیت میں کچھ کہا تو جواب فرمے فرماتے ہیں کہ گڑ. انہوں نے کچھ اور کہا تو جواب ملتا ہے روئی. مہمان بیچارہ دنگ ہے, غرض کھانے کا وقت آیا گوشت گلا نہ تھا. مہمان نے کہیں اس کی شکایت کی تو آپ تیز ہو کر کہتے ہیں واہ صاحب, میں نے آپ کے لیے 50 روپے کا کتا کاٹ ڈالا اور آپ کو پسند نہیں آیا. اب مہمان اور بھی پریشان. آ کر دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ پچان نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگر کوئی شخص تعزیت کے لیے آئے تو اس کو اونچی جگہ بٹھانا, اس واسطے میں نے آپ کو مچان پر بٹھلایا کہ سب سے اونچی جگہ یہی تھی, اور کہا تھا کہ بھاری کپڑے پہن کر ان سے ملنا. تو اس دری قالین سے بھاری کوئی کپڑا نہ تھا. تیسرے یہ کہا تھا کہ نرم اور میٹھی بات کرنا, تو گڑ اور روئی سے زیادہ نرم اور میٹھی کوئی چیز معلوم نہ ہوئی. اور یہ وصیت کی تھی کہ قیمتی کھانا کھلانا, تو اس کتے سے زیادہ کوئی جانور قیمتی ہمارے گھر میں نہ تھا. مہمان لعنت بھیج کر وہاں سے رخصت ہوا. بس یہی حالت ہماری ہے کہ الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں, نہ اخلاقی کی حقیقت سمجھتے ہیں اور نہ اعمال کی. چنانچہ ہم نے اخلاق نام صرف خوشامد اور میٹھی باتیں کرنے کا رکھ لیا ہے. سو یہ تو حقیقت میں نفاق ہے کہ دل میں تو کینہ بھرا ہوا ہو اور زبان سے خوشامد کی باتیں کی جائیں. اور اخلاق کی تو یہ حقیقت ہے کہ ہم سے کسی شخص کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہ پہنچے, اس کی کچھ پرواہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رعایت دیکھیے کہ سلام بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ کوئی بے چین نہ ہو. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لائے اور عادت کے موافق سلام کر کے برتنوں کی طرف چلے, اور وہ صحابی جو دودھ پی کر لیٹ گئے تھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دودھ نہ ملا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کی حاجت تھی, اس لیے آپ نے اول تو عادت کے موافق کچھ نقلیں پڑھی اور ان کے بعد یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ جو مجھ کو کھانا کھلائے آپ اس کو کھانا کھلائیے. دیکھیے یہ بات غور کے لائق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے ساتھ ظاہری سبب کو کیسے عمدہ طریقے سے جمع کیا. کہ یہ ظاہر کر دیا کہ کھانا اکثر اسی طرح ملتا ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں لے آئے، کیونکہ آپ نے دعا یوں فرمائی کہ اے اللہ جو شخص مجھ کو کھانا کھلائے اس کو آپ کھانا کھلائیے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود دعا سے یہ تھا کہ کوئی شخص کھانا لا کر آپ کو کھلائے، اور اگر توکل کے ساتھ ظاہری سبب کو جمع کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بھی دعا فرما سکتے تھے کہ اے اللہ آسمان سے قرآن کھانے کا بھیج دیجیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے ساتھ تدبیر کو بھی نہایت پاکیزہ طور پر جمع فرما دیا۔ بقیہ قصے کا یہ ہے کہ اس دعا کے سننے کے بعد وہ سہاری اٹھے اور وہ بکریوں کا دودھ پہلے دوہ چکے تھے، مگر چونکہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس لیے پھر برتن لے کر بکری کے نیچے بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بکریوں نے اس قدر دودھ دیا کہ پھر برتن بھر گیا، اور اس برتن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غرض اس قصے کے بیان سے یہ تھی کہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور توکل کے ساتھ تدبیر اور ظاہری سبب کی کیسے عمدہ طریقے سے رعایت فرمائی۔ بس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروسے پر تدبیر کو چھوڑ دیں، اور نہ تدبیر کا ایسا ہو رہے کہ خدا پر نظر نہ رہے، بلکہ دعا اور تدبیر دونوں کرنی چاہیے اور بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی تدبیر اور ظاہری سبب کا لحاظ رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جنگ احزاب جو کافروں کے ساتھ ہوئی تھی، جب خندق کھودی جا رہی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانا تھوڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے مت اتارنا، پھر اس نے آ کر اپنا لواد مبارک ملا دیا اور وہ تھوڑا سا کھانا لشکر کے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی معجزوں کے قصے آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزے میں بھی تدبیر اور ظاہری سبب کی تھوڑی سی رعایت کی گئی ہے۔ اسی قصے میں ہانڈی چولہے پر رکھا رہنا اور ڈھک دینا تدبیر کی رعایت کے لیے تھا، ورنہ ویسے بھی تو کھانا بڑھ سکتا تھا۔ غرض یہ طریقہ توکل کا کہ اس کے ساتھ تدبیر بھی رعایت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اب سنیے کہ دعا سے غفلت کرنے کے کیا کیا اسباب ہیں۔ دعا سے غفلت کرنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے غافل رہ کر صرف تدبیروں ہی پر بھروسہ کر لیا ہے، اس کی وجہ عقیدے کی کمزوری اور خدا پر نظر نہ رکھنا ہے۔ ایک دوسرا سبب دعا نہ کرنے کا سنیے، وہ یہ کہ عقیدہ تو دعا کا ہے مگر یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہم دعا۔ چنانچہ ایک بار ایک شخص نے مجھ سے قرض کی شکایت کی، میں نے کہا دعا کرو، کہنے لگے زمان دعا کے قابل ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر کلمہ کیوں پڑھتے ہو، کیا تمہاری زبان کلمے کے قابل ہے اور دعا کے قابل نہیں؟ پس چپ رہ گیا تو فرمایا کہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دعا کے قابل نہیں، ہم کیا دعا کریں، حالانکہ یہ اصل میں شیطان کا ایک وسوسہ ہے جس کو تواضع کی صورت میں اس نے ظاہر کیا ہے تاکہ لوگ اس کو تواضع سمجھ کر دعا کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ پس یہ وسوسہ بھی دل میں نہ لانا چاہیے کہ ہم دعا کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ہم دعا کیا کریں، اور دعا بہت کوشش سے کرنی چاہیے کہ وہ خالی نہیں جاتی، اور اگر کچھ نہ ہو تو یہ کیا کچھ کم ہے کہ آخرت کے لیے اس کا ثواب جمع رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں بھی یہ ہیلا نکال لے، جیسا کہ دعا نے کر لیا ہے کہ جب تک نماز میں دل حاضر نہ ہو اس وقت تک نماز ہی کیا ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شخص نماز چھوڑ بیٹھے گا۔ بس ایسے وسوسے کچھ اعتبار کے لائق نہیں، جو کچھ جیسا کچھ ہو سکے کرنا چاہیے، بھلا برا جو کچھ بھی ہو خدا کے دروازے پر آ جانا چاہیے۔ ہم پر یہ خدا تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ ہماری بدعمالی اور خراب حالی کو جانتے ہیں، اور اس پر بھی ہم کو اپنی عبادت اور اپنے سے دعا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہ جان بوجھ کر ہم سے کھوٹے مال مانگتے ہیں، یعنی ہماری بری بھلی عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں، تو پھر ہم کو نالائقی کا عذر کرنا کس درجہ بے وقوفی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دعا کے قابل نہ سمجھنا دوسرا سبب تھا دعا کے نہ کرنے کا، جس کی پورے طور پر اصلاح کر دی گئی۔ اور تیسرا سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اس خیال سے دعا نہیں کرتے کہ قبول تو ہوتی نہیں، پھر دعا سے کیا فائدہ، سو خود یہ سمجھنا غلط ہے کہ خداوند تعالی قبول نہیں کرتے، کیونکہ کمی تو خود اپنی طرف سے کی ہے، دل لگا کر عاجزی کے ساتھ دعا نہیں کرتے جو کہ دعا کی جان ہے، صرف زبان ہی سے کہہ دینا کیا دعا ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ بغیر دل لگائے جو دعا کی جاتی ہے خدا تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے. تو یہ قصور تو اپنا ہی ہے, ورنہ وہ سب پر مہربان ہیں اور ان کے فضل اور احسان سب کو گھیرے ہوئے ہیں, لیکن جب خود اپنی ہی طرف سے کمی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اسی طرح ہم لوگ دعا میں کبھی یہ خرابی کرتے ہیں کہ ناجائز بات کی دعا کرتے ہیں, پھر یہ دعا کیسے قبول ہو؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جبکہ گناہ اور رشتے داروں کی حق تلفی کی دعا نہ ہو. سو بعض دفعہ اکثر دعائیں گناہ کی ہوتی ہیں, اب ان کا قبول نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جیسے کہ موروثی زمین کے جھگڑے میں یہ دعا کرنا کہ اس زمین پر میرا ہی قبضہ رہے, سو یہ دعا تو خود گناہ ہے. ایسے ہی بعض لوگ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں کہ ہمارا لڑکا فلاں امتحان میں پاس ہو جائے, اس کو ڈپٹی کلکٹری تحصیل داری وغیرہ مل جائے. سو یہ دعا ہی سرے سے ناجائز ہے, کیونکہ حکومت کی اکثر نوکریاں شرع کے خلاف ہیں, اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بزرگوں کے معیدوں میں بعض ڈپٹی کلکٹری تحصیل داری وغیرہ حکومت کے عہدوں پر ہوتے ہیں. سو اگر یہ نوکری ناجائز ہے تو بزرگ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ نوکریاں ہیں تو ناجائز, مگر جب لوگ یہ نوکریاں کرتے ہیں جو لوگ یہ نوکریاں کرتے ہیں وہ نوکری چھوڑ دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بسر اوقات اور کوئی صورت نہ ہوگی, اس کی وجہ سے زیادہ کسی گناہ میں پھنسیں گے. تو حقیقت میں ان کو اجازت نہیں دی جاتی, بلکہ اور بہت سے برے گناہوں سے بچا کر ایک چھوٹے گناہ پر کچھ, یعنی اس کے مقابلے میں اس سے چھوٹے گناہ پر رکھا جاتا ہے. اور ایک دعا میں خود بزرگوں اور عالموں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ناجائز مقدموں کے واسطے دعا نہ کیا کریں, کیونکہ ان کی دعا بھی خود گناہ ہے, اور دعا کرانے والا چونکہ غرض مند ہوتا ہے اس لیے اس کے بیان پر اعتبار اور بھروسہ نہیں چاہیے. اور اگر کسی سے رنجیدہ ہونے کے خیال سے انکار نہ کر سکیں تو یوں دعا کریں کہ یا الہی جس کا حق ہو اس کو دلوائیے. خلاصہ یہ کرنا جائز خلاصہ یہ کہ ناجائز کام کی دعا نہ اپنے لیے کرے نہ غیر کے لیے. پس ظاہر ہو گیا کہ ہماری دعا کا قبول نہ ہونا صرف ہماری کوتاہی اور قصور ہی کی وجہ سے ہے, اور اگر ہماری کوتاہی اور قصور نہ ہو تو بعض دفعہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ جس کام کے لیے بندہ دعا کرتا ہے وہ حقیقت میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا اور مصلحت کے خلاف ہوتا ہے, اس لیے بوجہ رحمت کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ انگارے کو اچھا سمجھ کر منہ میں ڈالنے لگے تو ماں باپ شفقت و محبت سے منع کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, اور جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, اور جس نے خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. تشریح نے ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جاوے وہ شرک خفی ہے, اور شرک جلی بت پرستی کرنا ہے. مشائخ سے منقول ہے, ما منعک من اللہ فہو وطنک, جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے یعنی اللہ کی اطاعت سے وہی تیرا بت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے, مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے, اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی فرماتے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے بعض آثار کے بیان میں پہلی روایت حافظ ابو سعید نیشاپوری نے ابی بکر بن ابی مریم رحمہم اللہ سے، اور انہوں نے سعید بن عمر انصاری سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کعب الاحبار رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حطیم میں سو گئے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل پڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس زیر بر ہے. ان کو سب حیرت ہوئی کہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے. ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر کاہنان قریش کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا. انہوں نے جواب دیا کہ معلوم کر لو کہ رب السماوات نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے. چنانچہ انہوں نے اول قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا، اور وہ عبداللہ آپ کے والد ماجد کے ساتھ حاملہ ہو گئی، اور عبداللہ عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل صبیر کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب گھومتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ببرکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باران عظیم مرحمت فرماتے. صلی اللہ علیہ وسلم.